الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور حدیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عصمت عالی شان ہے کہ جو شخص میری ذات پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ اور مقام نہ دیکھ لیں۔ کوشش کیجئے ایک دن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کم از کم 1000 بار درود پاک اور جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف کی کثرت کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اس سلسلہ شان نزول سے متعلق ہم کسی ایک آیت کا انتخاب کر کے اس کا جو شان نزول ہے، سبب نزول ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے اسباب خاص ہوئے لیکن ان کا حکم پھر عام رہتا ہے، یعنی وہ عمل چاہے اس وقت کسی متعین شخص نے کیا تھا یا متعین افراد نے کیا تھا، وہ چاہے کسی کی مدح میں کوئی آیت نازل ہو یا کسی کی مذمت میں آیت نازل ہو، لیکن اپنے حکم کے اعتبار سے وہ عموم پر دلالت کرتی اور اس میں حکم عمومی بیان کیا جاتا ہے۔ اب بعد میں آنے والے بھی رہتی دنیا قیامت تک ان اوصاف کے حامل ہوں گے، تو اگر وہ عمل اچھا ہے تو ان کو بھی وہ اچھائی نصیب ہوگی، اور اگر عمل برا ہے تو پھر جو وعیدیں ان کے لیے بیان کی گئی وہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہی وعیدیں ہیں۔ تو اس لیے ہم جب بھی آیات مبارکہ کے اس طریقے سے اسباب نزول شان نزول کو سنتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ معاملہ صرف ایک خاص ہی جگہ تک متعین نہیں، یعنی ہر وقت ایسا نہیں رہتا۔ بعض صورتیں بالکل خصوصیت کے ساتھ، یعنی جس کا سبب نزول بھی خاص ہے اور اس کا حکم بھی خاص ہے، اور متعدد آیات یعنی بکثرت آیات ایسی ہیں کہ جن کا سبب نزول تو خاص ہے لیکن حکم کے اعتبار سے وہ وسعت رکھتے ہیں، اس کے اندر حکم کے اعتبار سے بہت وسعت بیان کی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اور ٹاپک جو ہے وہ بھی یوں سمجھ لیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی علامات آگے متعدد ہوتی ہیں اور لوگوں میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک عمل منافقت کا ہے، نفاق، منافقت۔ منافقت والے اعمال اور منافقت والی صفات، ان کی کیا علامات ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں، چند باتیں اس بارے میں عرض کریں گے۔ ابتداءً ہم پہلے اس آیت مبارکہ کی طرف پڑھتے ہیں اور پھر اس کا شان نزول سنتے ہیں، پھر اپنے اس موضوع کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کو نازل فرمایا اور اس میں ایک منافقانہ علامت کو بیان کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے، نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ یہ آیت مبارکہ ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس کا نام ثعلبہ تھا۔ یاد رکھیے کہ ثعلبہ نام کے ایک تو صحابی رسول تھے، مخلص صحابی تھے، عاشق تھے، اور وہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے اور احد کے میدان میں، جنگ احد میں انہوں نے شہادت پائی۔ اس آیت میں وہ ثعلبہ مراد نہیں ہے بلکہ ثعلبہ بن ابی حاتم وہ اس سے مراد ہیں، جبکہ شہید ہونے والے وہ صحابی، مخلص صحابی ثعلبہ بن حاتم ان کا نام علماء نے لکھا۔ یہ ثعلبہ شخص مسجد میں رہتا، اس کے جو شان نزول بیان کیا گیا، مسجد میں رہتا، کثرت سے نمازیں بھی پڑھتا، سب معاملات بھی بجا لاتا، حتیٰ کہ بعض تفسیروں میں لکھا گیا کہ اس کا نام حمامۃ المسجد جو ہے وہ پکارا جانے لگا، اور مسجد کے ساتھ ایسا یہ گویا کہ جیسے کہنا کہ بالکل لگے رہنا متصل مسجد کے ساتھ، ایسا اس کا اتصال ہے، عبادت ہے، سب معاملات بجا لاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں سے اس کا معمول یوں ہوا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ جلدی اٹھ کر جانے لگا، حالانکہ جلدی یوں بھاگے جانے کو یہ منافقانہ علامت میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے اس کا ایک عذر بیان کیا گیا کہ ہمارے، میرے اور میرے گھر والوں کے درمیان کپڑوں کی قلت ہے، وہ چادر جو میں لپیٹتا ہوں پھر اپنے گھر والوں کو جا کر دیتا ہوں تو وہ بھی اپنی ستر پوش کر کے نماز کو ادا کرتے ہیں، کچھ اس طرح کا اس نے عذر بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یہ شخص کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے مال دیں، دولت عطا فرمائیں، اگر مجھے مال ملے گا، دولت ملے گی تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، صدقہ دوں گا، اتنا صدقہ دوں گا کہ نیکوں میں شمار ہو جائے گا میرا، میں صدقہ دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دیکھو، میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ یہ بھی سونے کے بن کر چلے، لیکن میری زندگی کے انداز، میرے طرز زندگی وہ تمہارے سامنے ہے۔ یعنی اس کو قناعت کی دعوت دی، اس کو فقر اور اس طرح کی حالت میں رہنے کے، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اگر تھوڑے مال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ مال کثرت سے آ جائے اور شکر کی نعمت چلی جائے، اس سے بہتر یہ کہ تھوڑا مال اور شکر والی زندگی۔ اس شخص نے اصرار کیا کیا میرے لیے دعا کریں، مجھے رزق ملے، میرے مال میں برکت ہو، میرا مال میں اضافہ ہو، مجھے یہ رزق ملے، اس نے بار بار یہی کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی، مال کی دعا کی، اے اللہ ثعلبہ کو رزق عطا فرما، مال عطا فرما۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسے ایک بکری تھی، وہ اس کے پاس اپنی تھی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکری دی. اس بکری میں اتنا اضافہ ہوا, اتنی اس کی نسل چلی, یہاں تک کہ کہا کہ کیڑے اور مکوڑوں کی طرح اس قدر بکریاں اس کی مدینے کی گلیوں میں ہو گئیں کہ مدینے کی گلیاں تنگ پڑ گئیں, اور یہ مدینے سے کچھ دور جنگل میں شفٹ ہو گیا. جب یہ وہاں چلا گیا تو پھر جماعت کی حاضری سے محروم رہنے لگا, یہاں تک کہ ظہر اور عصر کی نماز میں تو آتا لیکن پھر نہ آتا. کچھ آگے معاملات بڑھے, اور مال ملا تو اس نے وہاں سے بھی کچھ آگے جنگل کے اندر اپنا ایک پورا خود ایک جنگل بسا لیا. ریوڑ کا پورا اس کا میدان بھرا ہوا ہے, اتنا مال ہے, اتنی بکریاں ہیں, اور اس طرح کے انداز سے یہاں تک کہ یہ جماعت تو جماعت جمعہ کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا, اس قدر اپنے مال میں مبتلا ہوا, مال کی نگہداشت میں لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو زکات وصول کرنے کے لیے جب بھیجا عاملین زکات کو, تو وہ اس کے پاس بھی پہنچے. جن جن کے پاس وہ جا رہے تھے لوگ بڑی خوشی سے زکاتوں کو ادا کر رہے تھے, صدقات دے رہے تھے, لیکن جب اس شخص کے پاس پہنچے تو اس نے کہا یہ تو مال کے اندر ٹیکس لگایا جا رہا ہے, یعنی زکات کو اس نے ٹیکس سے تعبیر کر دیا اور دینے سے یوں انکار کیا کہ میں سوچ لوں پھر میں بعد میں. وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عاملین زکات جب واپسی آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس کا معاملہ عرض کرنے ہی لگے تھے کہ آپ نے ان کے بولنے سے پہلے ہی فرما دیا کہ سالبہ پر افسوس ہے, سالبہ پر افسوس ہے, اس کے پر افسوس کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب جب یہ معاملہ ہوا تو یہ آیت مبارکہ اس کی مذمت میں نازل ہوئی کہ جو اللہ سے عہد کر لے, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اللہ سے وعدہ کر لیں کہ ہمیں اگر اللہ مال دے تو ہم اتنا دیں گے اللہ کی راہ میں کہ ہم نیک ہو جائیں, نیکوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا ہمیں اللہ مال دے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, جب اللہ نے اپنے فضل سے دیا تو وہ پھر بخل میں پڑ گئے اور منہ پھیرنے لگے. یہ آیت اس کی مذمت میں نازل ہوئی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ روتا پیٹتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ مجھ سے یہ مال لیجئے, یہ قبول فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قبول نہیں کروں گا, تمہارا مال نہیں چاہیے. یہ بظاہر رونے پیٹنے لگ گیا لیکن بہرحال اس کی اس توبہ کو وہ قبول نہ کیا گیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے, اور جو شخص زبان سے کچھ کہہ رہا ہو اور دل میں کچھ ہو, اس کا بظاہر یہ رونا پیٹنا یا چلانا یہ اس لیے تھا کہ لوگوں میں میری جو اب مذمت ہو چکی ہے وہ کچھ عزت میں تبدیل ہو جائے, لیکن اللہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے بھی ایسا علم رکھتے ہیں کہ سامنے والے کو پہچان جائیں کہ وہ حق اور سچ بات کر رہا ہے یا حق کو چھپا کر جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے. بہرحال اس کے مال کو رد کر دیا گیا کہ آپ اپنا مال اپنے پاس رکھو, لے جاؤ, یہ نہیں چاہیے. یہ پھر چلا گیا, یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے, اس کا مال قبول نہیں کیا گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو آپ نے بھی اس کے مال کو قبول نہ فرمایا. یہ پھر آیا مال لے کر, کہا میں نہیں لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مال ٹھکرا دیا, ہم نہیں لیں گے اس کا مال. حضرت عمر کا دور آیا تو آپ نے بھی نہ لیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت آیا تو آپ نے بھی مال نہ لیا، حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ میں یہ شخص جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ یہ بات ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہت بہت درس والی آیت مبارکہ۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم بھی اپنے رب سے ایسے وعدے اور عہد کر لیتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہو جائے تو ہم یہ کر لیں گے، اگر اس طرح کی پریشانی سے ہمیں چھٹکارا مل جائے تو ہم یہ کر لیں گے۔ کئی نیکی والے ایسے ارادے اور عزم ہم بھی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ہم بھی مال دیتے ہیں، ہم بھی نیکی والے کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ہے نہیں، اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم یہ کر لیتے ہیں، اور اتنا ہے ہمارے پاس لیکن اس میں بھی دینے کی وہ سکت نہیں ہوتی، لیکن دل دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اتنوں کے مالک ہوتے تو پھر اتنا دے دیتے، پھر ضرور دیتے، ہمارے پاس بھی اگر کروڑوں کے حساب سے ہوتے تو آج ہم بھی لاکھوں دے دیتے، لیکن شاید وہ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ آج میرے پاس اگر ہزاروں کے حساب سے پیسے ہیں تو کیا میں کچھ سینکڑے ہی دیتا ہوں، کیا کچھ سو ہی روپے دیتا ہوں اس میں؟ تو شاید اس کو اپنے دل کی یہ آواز جو زبان پہ وہ لانا نہیں چاہتا، شاید اس کا دل اس کو دستک دے کر اس کا ضمیر اس کو یہ بات سمجھا دے۔ بہرحال یہ بات ہمیں بہت سے اعتبار سے سیکھنے اور سمجھنے والی ہے کہ ہم اللہ سے کتنے ایسے وعدے کرتے ہیں، کتنی نیتیں کرتے ہیں، کتنے ارادے کرتے ہیں۔ ہمارے کسی رشتہ دار عزیز کا انتقال ہو جائے تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے اپنی قبر و آخرت کو یاد کرنے میں بسا اوقات اس طرح متوجہ ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اور یہ سوچ میں بھی رہتے ہیں کہ آج یہ شخص اتنا بڑا امیر ترین آدمی تھا، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا، کل کو مجھے بھی جانا ہے، تو ایک مائنڈ بنتا ہے ہاں کل کو میں اب اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرتا ہوں، میں اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں لگاتا ہوں، لیکن ہم ان عہدوں پر پورا نہیں اتر پاتے، ہم ان وعدوں پر پورا نہیں اتر پاتے۔ تو اللہ سے عہد کر کے، اللہ سے وعدے کر کے، اللہ کی بارگاہ میں کسی چیزوں کی نیتوں کر کے اور اس کے بعد ان سے پھر جانا، یہ منافقت کی ایک علامت ہے، منافقت کی ایک علامت ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں سے آدمی پھر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ارشاد فرمایا تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔ اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کی اور اس کے حوالے سے جھوٹ بولتے رہے۔ منافقوں کے بارے میں ایک علامت یہ بھی ہے، نفاق کی ایک علامت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اور ایک حدیث، دوسری حدیث میں چار علامتیں بیان کی اور اس میں کہا گیا کہ جب وہ جھگڑا کرے تو کالی گلوچ کرے، گالم گلوچ کرے، گالیاں نکالتا ہو۔ یہ اگر ہم ان صفات کو اور ان برے اوصاف کو اگر ہم دیکھیں تو آج ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی طرح ان علامات کا شکار ہوتا ہے۔ منافقت کی علامت کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی بیان کی گئی، علماء نے لکھا کہ ان واقعے سے ہمیں یہ بات سبق اور درس ملتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو بد عقیدگی تک پہنچا دیتے ہیں، بظاہر گناہ کا کام لیکن آگے جا کر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی شخص سے نماز, ایک تو نماز کو چھوڑ رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے, لیکن وہ شخص جو نماز کو چھوڑنا کوئی بڑی بات ہی نہ سمجھے, عام سا معاملہ ہے, یا معاذ اللہ اس کا نظریہ عقیدہ یہ بن جائے کہ نماز ضروری نہیں ہے, نماز پڑھنا ضروری نہیں, نماز کی کوئی اس حوالے سے اہمیت نہیں, تو یہ شخص اس نے اپنے ایمان کو کس دو پہ لگا دیا. ایک شخص زکات کسی وجہ سے نہیں دے رہا, گناہگار ہے, بالکل گناہگار ہے. زکات تو اپنے وقت پر دینا, جب اس کا سال مکمل ہو جائے تو اب اس کی ادائیگی فی الفور ادا کرنی ہے, واجب گئے اس میں تاخیر بلا اجازت کرے گا تو وہ شخص گناہگار ہوتا ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وہ شخص ہے جو زکات اپنی کسی وجہ سے زکات نہیں دے رہا, گناہگار ہے, لیکن معاذ اللہ جو زکات کو کچھ اہمیت ہی نہ دیں, زکات کو ٹیکس جانے, زکات کے بارے میں ان کے نظریات تصورات زکات کے بارے میں, یعنی یہ احکام شرع کے حوالے سے اگر آدمی کی یہ سوچ بن جائے تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کو ایمان کے اس کے لالے پڑ جائیں گے, وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور کئی چیزوں سے ایمان سے خارج ہو جائے گا. اسی سال بمنافق شخص نے یہی چیز تو تھی, ابتدان تو صرف رزق مانگ رہا ہے, رزق کی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے, لیکن جب رزق آ گیا سب کچھ آ گیا تو پھر بھول گیا, پھر تو یہ سب میرا ہے. اس وقت کہتا میں حقداروں کے حق ادا کر دوں گا, اور جب بعد میں اسے طلب کیا گیا تو یہ اس کا بیسک حق زکات بھی ادا کرنے سے یہ قاصر رہا. نمبر دو, غریبی میں خدا کو یاد کرنا, یعنی اس ان چیزوں سے چند مدنی پوری چند احکامات ہمیں سمجھ میں آتے ہیں, یعنی غریبی میں خدا کو یاد کرنا اور امیری میں بھول جانا یہ بھی منافقت کی علامت ہے. جب آدمی غربت میں رب کو یاد کرے اور جب بالکل آسانی ہے, آسائش والی زندگی ہے, امیری ہے, بھول جائے, یہ اکثر کے اندر اس طرح کی علامات پائی جاتی ہیں. بیماری ہوئی تو سارے مسجد میں آ جائیں گے, دعا کریں گے, کوئی ایسی ناگانی آفت آ گئی دعا کریں گے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے. ابھی ہم بیٹھے ہیں, زلزلہ آ جائے, زمین جو ہے وہ ہل جائے اور ہم کیا کریں گے, ہم ایک کو ہی پکاریں گے, یا اللہ مدد فرما. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی ہمیں اس مشکل سے نکالنے والا ہے, یا اللہ کرم فرما دے, رب کو یاد کریں گے. سیلاب آ جائے کس کو یاد کریں گے, رب کو یاد کریں گے. آسمان سے ایسی کوئی طوفانی بارشیں نازل ہو جائیں کس کو یاد کریں گے, رب کو یاد کریں گے. آپ کہیں کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی بڑا واقعہ ہو جائے, کس کو یاد کریں گے. آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوں اور اچانک اعلان ہو جائے کہ ہمارا جہاز خطرے میں ہے, کریش ہو سکتا ہے, کیا پکار آئے گی اس وقت زبان پر, اللہ کو یاد کریں گے. تو پھر آخر کیا بچا ہے, جب رب رزق کے خزانے کھول دے, جب رب رزق اتنا عطا فرما دے تو ہم رب کو ہی بھول جائیں اور اپنی اس دنیا کے اندر اسے مست ہو جائیں, یہ علامت منافقانہ علامت ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ وہ اللہ سے ہی گویا کہ کیا ہوا وعدہ ہے. قرآن میں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا حالانکہ اس نے وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا, تو رسول اللہ سے وعدہ گویا کہ اللہ سے وعدہ, رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت, رسول اللہ کی محبت گویا کہ اللہ سے محبت ہے. تو اس انداز سے ہمیں اپنے ان معاملات کو, طرز زندگی کو وہ ضرور دیکھنا چاہیے. منافقوں میں ایسے بھی کچھ تھے کہ جنہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاؤ بھائی کوئی مال لاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, تو حضور کے کئی جانصار صحابہ اتنا کثرت سے مال دیتے ہیں. آج میرا ٹاپک کچھ صدقات کے فضائل پر نہیں, لیکن یہ ایک علامت کو اجاگر کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو نہ دینا ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ منافقت کی علامت بھی ہوتا ہے. جب لوگوں نے مال دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو زیادہ مال لے کر آتا تھا تو منافق اس کے بارے میں آپس میں چیم وغیاں کرتے تھے, یہ ریاکار ہے, دکھانے کے لیے لا رہا ہے, اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں. اور جو غربت کی وجہ سے تھوڑا سا ہی مال لا کے دیتا تو یہ منافق اس کو کہتے, اس کے اتنے سے مال سے کیا بنے گا, اتنے سے مال سے یہ کوئی یہ بن جانا ہے. یہ منافقوں کی حرکت ہوتی تھی. لیکن دوسری طرف اصحاب رسول, مخلصین, صحابہ کرام, سچے عاشق, وہ اس فضیلت کو پانے کے لیے, اس درجے کو پانے کے لیے, چاہے وہ فضیلت, وہ درجہ ان کے پاس مال کی اگر فراوانی نہیں بھی تھی, جو کچھ بھی ہوتا بارگاہ رسالت میں لاتے تھے. اللہ نے ان منافقوں کی اس علامت کو بھی ذکر قرآن میں کیا اور ارشاد فرمایا, أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ارشاد فرمایا, کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے دل کی ہر چھپی بات اور ان کی ہر سرگوشی کو اللہ جانتا ہے, جو آپس میں وہ کر رہے ہیں وہ بھی رب جانتا ہے, اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. اور وہ جو دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر جو اپنی محنت اور مشقت کی بقدر ہی پاتے ہیں, عیب لگاتے ہیں, پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں, تو اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کیا گیا کہ جب صدقہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تو اس وقت زیادہ مال لانے والوں کے بارے میں منافقین کہنے لگے کہ یہ ریاکار ہیں, اور کم مال لانے والوں کے لیے کہتے ہیں اتنے مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے, اتنے مال کو کیا اس سے یہ کام ہونا ہے. تو یہ آیت ان کی مذمت میں نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ 4000 درہم لائے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کل مال 8000 درہم تھا, 4000 آپ کی بارگاہ میں پیش کیے, 4000 گھر والوں کے لیے رکھے. یہ بہت بڑی بات ہوتی مدنی چینل کے ناظرین, بہت بڑی بات ہوتی. اب خود سوچئے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ آئے اور آدمی اس طرح اپنے مال کا آدھا مال اللہ کی راہ میں ضرور یوں دے دے. بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, کروڑوں خرچ کرتے ہیں, لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے کہ اگر 1 کروڑ روپیہ دینے والا شخص وہ صرف 2 کروڑ کا ہی مالک ہے, یا 4-5 لاکھ دینے والا وہ 10-12 لاکھ کا مالک ہے, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ وہ کروڑوں والے اربوں والے ہوتے ہیں. اب اس آدمی کا اربوں میں سے کچھ کروڑ نکال کر دینا بالکل اللہ کی راہ میں دینا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے, لیکن ہم تھوڑا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحابہ کے یہ انداز بھی تھے کہ اپنے مال کو آدھا آدھا کرتے تھے اور اس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. اب یہ لے کر آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا اللہ تمہیں برکت دے, اور جو تم نے روک لیا اس میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے, تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت ہو. بیان کیا گیا کہ دعا کا اثر یہ ہوا کہ ان کا مال وہ 4000 درہم اتنا بڑا یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑی، انہیں 8واں حصہ ملا جس کی مقدار 1,60,000 درہم تھے۔ 4000 درہم تھے اور 4000 درہم میں، یعنی پھر برکت اس قدر ہے کہ جب وراثت کو تقسیم کیا گیا تو چونکہ بیوہ کے لیے 8واں حصہ مختص ہوتا ہے، اگر کسی کی ایک بیوہ ہو یا متعدد یعنی 2-3 بیوہ ہوں تو ان کو 8واں حصہ ملتا ہے وراثت کے اندر سے جبکہ اس کی اولاد موجود ہو۔ تو اب بیوہ کا 8واں حصہ جو نکالا گیا وہ 1,60,000 درہم تھے، اللہ اکبر، یہ 8واں حصہ ہے، اور کل کیپیٹل، کل سرمایہ کتنا ہوا گیا، یہ 4000 میں اتنی برکت ہوئی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا سن۔ تو جب انہوں نے 4000 درہم لا کے دے تو منافقین نے کہا یہ ریاکاری ہو رہی ہے۔ ایک اور صحابی تھے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، 4 کلو کے قریب کھجوریں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات پانی کھینچتا رہا ہوں میں اور اس کی جو اجرت ملی وہ 2 سا ملی اجرت کے اندر، اور 2 سا کھجوریں ملی ہیں، 1 سا میں نے گھر والوں کو چھوڑ دیا اور 1 سا میں راہ خدا میں لے کر آ گیا۔ 2 سا کھجوریں یہ تقریباً 4 کلو کے قریب ہوتی ہیں، اس سے کچھ کم مقدار، یعنی ان کو 8 کلو کھجوریں ملی پوری رات پانی کھینچنے کی مزدوری میں۔ تو یہ 4 کلو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں حاضر ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ بھی قبول فرمایا اور اس کی قدر کی آپ نے، اللہ کی راہ میں دیا ہی تو جا رہا ہے۔ یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ یار میرے اس پیسے سے اتنا بڑا یہ دینی پروجیکٹ یہ ہو تو نہیں جانا، تو وہ یہ کہے کہ میں دیتا ہی نہیں، شامل تو ہو جائیں اس معاملے میں، اس بڑے معاملے کے اندر شرکت تو آپ کی ہو جائے۔ کسی کے 10-50 روپے یا 100 روپے دینے سے بلڈنگیں تعمیر نہیں ہو جاتی، وہ کوئی بڑی بڑی عمارتوں کے مدارس یا مساجد قائم نہیں ہو جاتی، لیکن ایسا تو ہے کہ یہ اپنے 10 اور 100 روپے ہی شامل کر کے ان تعاون کرنے والوں کی فہرست کے اندر تو شامل ہو سکتا ہے۔ یہ اسی صورت میں کہ جب آدمی کے پاس ہے یہ اتنا کہ وہ دینے کی طاقت ہی نہیں رکھ رہا، لیکن جب اللہ نے دیا ہے تو پھر زیادہ دے کر ہی شرکت کرنی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تھوڑے سے مال کی بھی آپ نے قدر فرمائی۔ یہاں چندہ وصول کرنے والے یا مساجد کی کمیٹیاں یا مدارس کے مہتمین سے بھی کہ جب کوئی ایسا شخص بھی آپ کے پاس مال لے کر آئے تو ان کے لیے بھی سیکھنے کی بہت سی اس میں باتیں ہیں، ان کے پیسے کو حقیر نہ سمجھیں۔ آپ نہیں جانتے کہ کسی کے دیے ہوئے 10 روپے کے اندر کتنی برکت ہوگی، ہو سکتا ہے وہ کئی لاکھوں کھینچ کے آپ کی طرف لے کر آ جائے، اس دیے ہوئے 10 روپے کے اندر شاید اس قدر برکت ہو کہ کئی مشکلات اور بڑے بڑے کام وہ حل ہو جائیں، ایسا ہوتا ہے۔ یہ جذبے امت میں رہے ہیں، یہ انداز امت میں رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے خریداروں میں وہ بڑھیا بھی تو تھی جس کا آج ہم تذکرہ سنتے پڑھتے ہیں، وہ چند جو ہے وہ روئی کے بدلے میں جہاں اتنی قیمتیں لگ رہی ہیں، تو اسے پوچھا گیا کہ یہ کیا اس سے خریدو گی کیا؟ کہا خرید تو نہیں سکتی، پتہ ہے مجھے نہیں خرید سکتی، لیکن میرا شمار تو ان میں ہو جائے، خریداروں میں شمار تو ہو جائے۔ تو یہ اعمال بھی ہمیں بہت سی ایسی چیزیں وہ سکھاتے ہیں۔ آج ہم نے اس علامت کے بارے میں یہ بات معاملہ جو ہے وہ ہم نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دعا کی کتنی کتنی برکات ہوتی ہیں کہ دعا لینے والے کو اللہ نے کتنا مال عطا فرمایا. اور یہ بات بھی ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملی کہ جب اللہ مال دے تو ہم اپنے عہدوں پر، اپنے ارادوں پر، اپنی نیتوں پر ہم پختہ رہیں. بیمار آدمی یہ کہے کہ میں صحت مند ہو گیا تو میں یہ کام کر لوں گا، تو وہ بھی اپنے عہدوں پر پورا رہے. منتیں مان کر بھی کئی مرتبہ ہم لیتے ہیں چیزیں، منتیں مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد اپنے عہدوں سے گویا کہ فرار ہو جاتے ہیں، اپنے عہد پورے ہم نہیں کرتے. تو کہیں ایسا نہ ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آزمائش آ جائے تو پھر ہم مزید اس میں پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ بخل بہت بری صفت ہے اور اس کو منافقانہ علامت قرار دیا گیا. اس کے مقابلے میں سخاوت بہت اعلی صفت ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، السخی قریب من اللہ وقریب من الناس، سخی اللہ سے بھی قریب ہے اور لوگوں سے بھی قریب ہے، وقریب من الجنہ اور جنت سے بھی قریب ہے، وبعید من النار اور دوزخ سے دور ہے سخی. بخیل کے بارے میں یہ کہا کہ بخیل وہ شخص ہے کہ یہ بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار، لوگوں سے، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے گویا کے قریب ہے. بخل والا شخص. ایک اور روایت میں بیان کیا گیا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، تو جو سخی ہو اس نے اس درخت کی شاخ پکڑ لی، وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دے گی. اور بخل جہنم کا ایک درخت ہے، جو بخیل ہو اس نے اس شاخ کو پکڑ لیا یہاں تک کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گی، وہ شاخ اسے کھینچ کر جہنم کی طرف لے کر آ جائے گی. تو ہمیں ان معاملات کے اندر بھی غور کرنا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی بنیں، رب کی راہ میں دینے والے بھی بنیں. سخاوت کی صفت ہو اور بخل کی اس بری صفت سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. بہت سے لوگ زندگی بھر کے اندر تو ایسے بخیل بن کے رہتے ہیں، کبھی کوئی خرچ کرنے کا نام نہیں لیتے، لیکن جب ان پر وقت آخری آتا ہے، موت کا وقت، تو اب کہتے ہیں کچھ نیکی کر لیں، یہ اتنا فلاں کو دیں، اتنا فلاں کو دیں، اتنا فلاں. یہ سخاوت اللہ کو پسند نہیں ہے. کون سی؟ جب موت کے وقت آدمی سخی بنے اور زندگی میں وہ بخیل بنا رہا. کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند فرماتا ہے جو زندگی بھر بخل کرے اور مرتے وقت سخاوت کرے. اور ایک اور حدیث کا مفہوم جس میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ شخص کہہ رہے کہ فلاں 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 کو اتنا دے دو، یہ دے دو، اب تو وہ فلاں کا ہو چکا، اب تو فلاں کا ہو چکا. سخاوت تو یہ کہ جب آدمی اس کو خود بھی گویا کہ ایک طرح کی وہ اس کی طرف اشتیاق رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کی راہ میں دیتا ہے. اور بخل اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ بخیل بنا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ دیتا نہیں ہے. محتاج مانگنے والے اس کے در پہ کھڑے ہوں، اس کے دروازے پہ کھڑے ہوں، اس کو دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا. تو حقدار مستحقین لوگ ان کو دینا بھی چاہیے، ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے. اور اگر یہی مستحقین آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے بھائی بہنوں میں، تو خدا را ان کا ضرور خیال رکھیے اور اس انداز سے نہ زندگی گزارے کہ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی پریشانیوں مصیبتوں کو دیکھنے کے باوجود ان پر کوئی آدمی خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقت کی ان علامات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن قرآن.